بار دیگر صلوات بر محمد.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. سوره فاتحه بر مرحومین مؤمنین و مؤمنات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات على محمد. بار دیگر
صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد بالعالمين. صلوات الحمد لله كما هو أهل والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات وشفيع خاتم النبيين نبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين معصومی. دعای سرکار امام زمان علیہ السلام. الہی عظم البلاء و برخ الخفا و انکشف غطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وأرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر هو أقرب. سب مل کر یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان یا مولانا یا صاحب الزمان یا مولانا
یا صاحب الزمان
الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 الأجل 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 يا راحمین بحق محمد و آله طاهرین. صلوات بار دیگه صلوات اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. صلوات والسامعین ان مجالس میں ہمارا عنوان ہے اخلاق نورانی. انشاءاللہ خداوند عالم اپنے فضل و کرم سے ہم سب سننے اور دیکھنے والوں کو توفیق دے کہ ان ایام میں ان راتوں میں خدا ہمارے اخلاق کو نورانی بنا دے. تمام انبیاء کا مقصد یہی ہے، تمام ائمہ معصومین یہی ہدف یہی مقصد یہی گول لے کر آئے ہیں تاکہ دنیا میں انسانوں کا اخلاق بہتر ہو جائے. یہ سارے فتنے، فساد، جنگیں، ٹیررزم، دہشت گردی، عداوتیں، نفرتیں، دشمنیاں، بغض، عداوت، یہ سب برے اخلاق کی وجہ سے ہیں. اگر انسانوں کا اخلاق بہتر ہو جائے تو یہ دنیا بہشت کی طرح سکون کی جگہ بن جائے. صلوات پڑھی محمد. اور الحمدللہ ہمارے پاس قرآن و اہل بیت ہیں اور پیارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی نورانی حدیثیں ہیں. اور جس حدیث کو منتخب کیا گیا ہے واقعاً وہ بہت عظیم الشان ہے, حدیث معراج پہ جو بھی انسان عمل کرے گا وہ دنیا میں معراج پر پہنچ جائے گا. اس کا معراج یعنی سب سے بڑی بلندی, اس سے بڑی کوئی بلندی نہیں ہے. سب سے بڑی بلندی پر پہنچانے والی یہ حدیث ہے جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. تمام اخلاق کے اصول اللہ پاک نے اس حدیث میں ہمیں بتلائے ہیں اور یقیناً یہ تقدیر کو بدلنے کی حدیث ہے, زندگی کو بہتر بنانے کی حدیث ہے, اور ہمارے جتنے مشکلات ہیں دنیاوی یا اخروی ان کو ختم کرنے کے لیے یہ بہترین حدیث ہے کہ ہماری مشکلات دنیا میں آخرت میں ختم ہو جائیں. صلوات پڑھی محمد. عزیزان گرامی, مگر ساتھ ساتھ مقصد معراج بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کیوں لے گیا اپنے پیارے نبی کو, عظمت بتانے کے لیے کہ یہ نبی جو ہے یہ نور خدا سے خلق ہوا ہے. ہاں جی, کہیں تم یہ سمجھ نہ بیٹھو کہ یہ بھی ہماری طرح خاکی بشر ہے, نوری مخلوق ہے. اللہ نے اپنے نور سے اس نبی کو خلق کیا ہے. اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے نور سرکار مصطفیٰ کو خلق کیا. صلوات پڑھو. پوری کائنات پھر حضور پاک کے ذریعے سے خلق فرمائی ہے. حضور پاک کے ذریعے سے اللہ نے پوری کائنات کو خلق فرمایا ہے. اول مخلوق ہمارے پیارے پاک نبی ہیں. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا قل ہو اللہ احد, خدا احد ہے, وحدہ لا شریک ہے, وہ خلق کرنے میں بھی احد ہے. اس نے ایک کو خلق کیا پھر اسی ایک کامل سے کائنات کو خلق کر دیا. توجہ فرمائیں, یہ شان خدا ہے کہ اللہ نے ایک ایسے کامل محبوب کو خلق کر دیا کہ اب اسی کے ذریعے سے زمین و آسمان کو خلق کیا, چاند و ستاروں کو خلق کیا, انسانوں اور جنوں کو خلق کیا. یعنی اصل میں مخلوق اول سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ حضور پاک کے نور کے ذریعے سے خلق ہوئی ہیں. توجہ فرمائیے, آپ نے یہ عظمت بتانا تھا. اور یہ بھی سنیں جس طرح سے حضور پاک عالم نور کی مخلوق ہیں, قرآن جو ہمارے پاس تحفہ ہے اللہ کا, یہ بھی عالم نور کی چیز ہے. قرآن جسے ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی دنیا کی چیز نہیں ہے, یہ مخلوق جو قرآن ہے یہ بھی عالم نور سے. بزرگ علماء نے نتیجہ دیا ہے کہ قرآن کو اللہ نے 70,000 حجابوں میں نازل کیا ہے. حجاب پردے, اگر خدا قرآن کو یہ خود قرآن کی آیت بھی ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتے, اس میں پہاڑ میں طاقت نہیں تھی کہ قرآن کے نور کو برداشت کرے. فرمایا قرآن 70,000 حجابوں میں نازل ہوا ہے, اگر بغیر حجاب کے نازل ہوتا تو دنیا پگھل کے پانی ہو جاتی. نور ہے قرآن بھی, اگر حجابوں میں نازل نہ ہوتا تو ہم کیسے قرآن پڑھ سکتے تھے, کیسے ہم قرآن سینے سے لگا سکتے تھے, کیسے ہم قرآن چوم سکتے تھے. نازل اسی کو کہتے ہیں نا, نازل اوپر والی چیز نیچے آ جائے, یعنی جو اس کا مقام ہے اس سے تھوڑا اتنا نیچے آ جائے, اتنا نیچے آ جائے کہ ہم جیسا خاکی بشر بھی دیکھ سکے. صلوات پڑھی محمد یوان. اسے کہتے نازل ہونا. توجہ فرمائی. سو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور بھی نازل ہوا ہے. عزیزان گرامی, اہل بیت کا نور بھی نازل ہوا ہے. یعنی اگر اسی طرح سے جس طرح سے اللہ نے اپنے پیارے نبی کو خلق کیا, پنتن پاک کو بھی اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا, اگر اسی طرح سے نازل ہو جاتے تو دنیا پگھل کے پانی ہو جاتی. ہاں جی, لہذا حضور پاک کا نور, پنجتن پاک کے نور کو بھی اللہ نے 70,000 حجابوں میں نازل کیا ہے تاکہ مجھ جیسا گناہگار بھی ان کا ہاتھ چوم سکے, ان کی زیارت کر سکے. صلوات پڑھی محمد امام. اسی لیے ضروری تھا معراج کہ لوگ کہیں اپنے جیسا نہ سمجھ بیٹھ. ابو جہل ابو لہب یہی تو کہتے تھے, یہ تو ہماری طرح بازار میں چلتا ہے, کھاتا ہے پیتا ہے, یہ نبی کیسا ہے. صلوات پڑھی محمد. تو یہ ضروری تھا کہ معرفت ہو مسلمان کے پاس پیارے نبی کی. تو اللہ پاک نے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی معراج کا بندوبست کیا. اور ساری دنیا جانتی ہے کہ معراج کیا ہے, کہ جبریل رک گئے اور ہمارے نبی آگے بڑھ گئے. اور جبریل نے رک کر کہا میں ایک قدم آگے بڑھوں جل کے خاک ہو جاؤں گا. وہ بھی نوری مخلوق ہے مگر اسے بھی طاقت نہیں ہے کہ آگے بڑھے. عزیزان گرام, یہ عظمت ہے ہمارے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات پڑھے محمد. اب کیونکہ ہمارے پاس دن بہت کم رہ گئے, اور پوری کوشش ہے کہ ہم اس حدیث معراج کو ان 10 دنوں میں مکمل کریں. یہ پورا اصول, پورے اصول, پورا برنامہ, پورا پروگرام ہے پوری زندگی کو نورانی بنانے کے لیے. ہر زندگی کا پہلو آپ کا نورانی ہو جائے تو ہی آپ کامیاب ہیں. یعنی کہ ایک زندگی کا پہلو کامیاب ہو اور دوسرا ناکام ہو, ایک نورانی ہو اور دوسرا نورانی نہ ہو. لہذا آئیے اس نورانی حدیث کو سنتے. یقیناً کل جو حدیث تھی کہ اہل دنیا کون ہے, کتنے لوگوں کے عقیدے بدل گئے ہوں گے. ہم سمجھتے ہی نہیں تھے کہ اہل دنیا کون ہے. ہم سمجھتے تھے اہل دنیا دنیا دار وہ جس کے پاس مال ہے. ممکن ہے ایک فقیر ہو مگر وہ دنیا دار ہے. اللہ پاک نے جو صفات بتائیں دنیا دار کی, جو اپنا حساب کتاب نہیں کرتا اعمال کا, چاہے فقیر ہو امیر ہو وہ دنیا دار ہے, اہل دنیا ہے. فرمایا اہل دنیا سے زیادہ دور رہو, سلام دعا کی حد تک زیادہ ان سے اٹھو نہ بیٹھو ورنہ میری محبت نہیں ملے گی. اب اللہ کے پیارے نبی نے کہا اے میرے اللہ, تو نے اہل دنیا کی صفات تو بتا دی, اے میرے اللہ مجھے بتا اہل آخرت کون ہیں, جن کے ساتھ میں اٹھوں بیٹھوں, جن کے ساتھ میں زندگی گزاروں. صلوات پڑھے محمد. آج اہل آخرت کی صفات اللہ پاک سے سنیں گے. خدا خود اخلاق کا استاد ہے, ہمارے نبی شاگرد ہیں, اور ان کے ذریعے سے پوری کائنات شاگرد ہے. خدا سکھا رہا ہے اہل آخرت کے ساتھ اٹھو بیٹھو. قرآن میں بھی ہے نا کونو مع الصادقین, ہاں سچوں کے ساتھ بیٹھو, کیونکہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے, دوستی کا بڑا اثر ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن گنہگار یوم یعز الظالم علی یدی, گنہگار ظالم قیامت کے دن اتنا افسوس کرے گا, اتنا افسوس اپنے ہاتھ کاٹے گا, یعنی پاگل بن جائے گا, اور ہاتھ کاٹ کے کیا کہے گا, کاش میں فلاں برے دوست کے ساتھ وقت نہ گزارتا, اس کو دوست نہ بناتا تو آج میں جہنم میں نہ جاتا. یہ برا دوست ہے جو گندی فلم میں لے جاتا ہے, برا دوست ہے جو شراب کی عادت دلاتا ہے, برا دوست ہے جو جوا کی طرف لے جاتا ہے, ساری برائیاں یہی ہیں. اسی لیے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ کی محبت, ہاں خدا فرماتا ہے میری محبت لا محدود ہے, جو مجھ سے محبت کرے گا, میری وجہ سے محبت کرے گا, یعنی اہل آخرت سے محبت کرو میری وجہ سے, اور میری محبت کی وجہ سے ہر کام کرے گا. میری محبت کیونکہ لامحدود ہے, میں اسے لامحدود طاقت دوں گا, لامحدود علم دوں گا. اب بتا رہا ہے خدا کہ اہل آخرت کون ہیں, ان سے محبت کرو تو میری محبت پاؤ گے, ان کے ساتھ بیٹھو تو میری محبت پاؤ گے. صلوات پڑھیں محمد. اب پہلی صفت سنیں اہل آخرت کی, پہلی صفت کیا اہل آخرت, یا احمد اے میرے محبوب, اہل آخرت وہ ہے جن کا دل بڑا نرم ہے, ان کے دل میں رحم کوٹ کوٹ کے بھرا ہے. پہلی صفت یہ اہل آخرت کون, جن کا دل بڑا نرم ہے, ان میں رحم بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. عزیزان گرامی, تبھی تو انسان یتیم کی مدد کرے گا, اگر رحم نہیں کسی کی مدد نہیں کرے گا. صلوات پڑھیں محمد. اہل آخرت کی پہلی نشانی ہے رحم, رحم, رحم. سب سے زیادہ قرآن میں کون سی آیت آئی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کہتا ہے میں رحمان ہوں میں رحیم, میں رحمان ہوں. 114 مرتبہ قرآن میں یہ آیت آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت بھی یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں رحمان ہوں رحیم, رحمان ہوں رحیم. خدا بھی چاہتا ہے رحم, اے بندے تیرے دل میں رحم ہو, رحم رحم. حدیث قدسی ہے خدا کہتا ہے یہ نہ سمجھو کہ نمازوں کی بل بوتے تم پل صراط سے گزر جاؤ گے. حدیث قدسی یعنی خدا کا کلام. کوئی یہ نہ سمجھے میں نے بہت زیادہ حج کیے میں پل صراط سے گزر جاؤں گا, کوئی یہ نہ سمجھے میں نے بہت زیادہ روزے رکھے ہیں میں پل صراط سے گزر جاؤں گا. خدا فرماتا ہے پل صراط سے وہی گزرے گا جس کے دل میں رحم ہے, رحم ہے, رحم ہے. جس کے دل میں رحم نہیں ہے وہ پل صراط سے نہیں گزر سکتا. عزیزان گرامی, ساری چیزیں جو ہے نا ایک طرف اور رحم ایک طرف, جس کے دل میں رحم نہیں وہ اصل میں انسان بھی نہیں. ہاں اصل رحم ہے کہ جب مولا علی کے دل میں اتنا رحم ہے, اتنا رحم ہے کہ یتیم کے آنسو مولا علی نہیں دیکھ سکتے تھے. اللہ یتیم کہ آنسو مولا علی نہیں دیکھ سکتے تھے, تڑپ جاتے تھے. ہمارے سارے امام اسی طرح سے ہیں, اس قدر ان کے دلوں میں رحم ہے. اور اہل آخرت کی نشانی بھی یہ ہے کہ انسان وہ ہے, مومن وہ ہے, اللہ والا وہ ہے جس کے دل میں رحم ہے. حتیٰ کہ انسان تو بڑی بات ہے, اگر آپ کے دل میں رحم ہے نا حیوان پر بھی رحم کریں گے خدا بہت بڑا مقام دے گا حیوان پر بھی. اصل چیز رحم. ولی خدا بن نہیں سکتا جس کے دل میں رحم نہ ہو, ظالم کبھی ولی خدا نہیں بن سکتا. ایک بڑی ہستی گزری ہیں امام خمینی سے پہلے, صاحب ابقات, ہاں بڑے بڑے علماء گزرے ماشاءاللہ. ان سے بھی پہلے علماء ہمارے گزرے ہیں نجف میں, تو جو فرمائی جن کا مقام مرجعیت میں اس زمانے میں ولی فقیہ تو نہیں تھے کہ حکومت ہو, لیکن تقریباً ولی فقیہ کے بلند کے برابر ان کا مقام تھا, بہت بڑی ہستی. اور یہ مقام اللہ نے انہیں کیسے دیا, یہ نجف میں طالب علم تھے اور اتنے فقیر تھے کہ مشکل سے گزارا ہوتا تھا, اور ایسا غربت کا وقت آ گیا کہ 3 دن سے ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا, اور غیور بھی اتنے تھے کہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلائے. یعنی وہی فقیر جس کی نشانی اللہ نے بتائی کہ فقیر صبر کرتا ہے, لیکن اب 3 دن تو بہت ہے, اب چلا بھی نہیں جا رہا تھا, آنکھوں کے سامنے اندھیرا, تو جان کی حفاظت بھی تو واجب ہے. تو جا کے قرض لیا, 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے, اور نجف کی شدید گرمی, قرض لے کر جا کے بازار سے روٹی کچھ سالن خریدا کہ جا کے مدرسے میں کھاؤں. راستے میں آ رہے تھے تو دیکھا ایک کتیا ہے, ہاں اس کے بچے ہیں چمٹے ہوئے, کتیا بھوکی ہے اور بھوک سے لرز رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ بچے جو دودھ پینا چاہتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں مل رہا ہے, انہیں بھوکی ہے. ٹھہر گئے, ان کے دل میں رحم تھا, کہا خود سے کہ میں تو انسان ہوں, میں نے جا کے قرض لیا اور اپنی بھوک کو مٹانے کا بندوبست کیا, یہ کتیا کس سے قرض لے گی؟ 3 دن کے خود بھوکے ہیں, وہی کھانا کتیا کے سامنے رکھ دیا. دیکھیے کھانے میں اگر لذت ہے تو کھلانے میں بھی بڑی لذت ہے. ہاں جی, کھانے کی لذت 5-10 منٹ ہے, لیکن کسی بھوکے کو آپ نے کھلایا نہیں, یہ لذت ہمیشہ رہتی ہے. ان کو بڑی لذت ملی کہ اللہ کی مخلوق کا پیٹ میں نے بھرا, اب برتن کتے نے کتیا نے چاٹے ہیں, مٹی سے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے, بھوکے سو گئے. اب دوبارہ جا کے بندوبست کیا بھوکا. کچھ مہینے کے بعد ان کے شہر سے ایک آدمی آیا, کہا ہمارے شہر کا جو سب سے بڑا رئیس تھا وہ مر گیا, اس کی کوئی اولاد نہیں تھی, بہت بڑا کروڑ پتی تھا, زمین باغ, اس نے ساری زمینیں تمہارے نام پہ لکھ دی. اس عالم نے پوچھا وہ کب مرا تھا, اس نے وصیت کب لکھی تھی, ایگزیکٹ دن بتاؤ. تو اس نے جو ایگزیکٹ دن اور وقت بتایا وہ وہی تھا جب وہ کتیا کو کھانا دے رہا تھا. عزیزو یہ ہے رحم. اگر انسان کے دل میں رحم نہیں ہے تو وہ ولی خدا نہیں بن سکتا. رحم رحم, حتیٰ کہ مخلوق خدا پہ بھی رحم کرو. ہاں مخلوق خدا پر بھی رحم کرو. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے دین مذہب کی بڑی خدمت کی ہے, بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. خواب میں کسی شاگرد نے دیکھا, پوچھا استاد جی سنا ہے قبر کی پہلی رات بہت خطرناک ہے, برزخ بہت خطرناک ہے, کس عمل نے آپ کو قبر میں مدد کی سب سے زیادہ؟ فرمایا ایک بلی کے بچوں پر رحم کرنے کی وجہ سے میری قبر آباد ہو گئی, میں بچ گیا. کہا وہ کیا تھا؟ کہا سخت سردی کا موسم تھا, میں نماز پڑھانے مسجد جا رہا تھا, موٹی ابا کمبل جیسی پہنی ہوئی تھی کہ سردی نہ لگے. راستے میں میں نے دیکھا بلیا کے بچے ہیں, وہ سردی سے کانپ رہے. میں نے خود سے کہا مجلسی تو نے تو اتنی بڑی موٹی ابا پہن لی ہے, خرید لیے, یہ بیچارے کہاں سے ابا لائیں گے؟ مجھے رحم آ گیا, میں نے ابا اتاری اور بلی کے بچوں کو ابا میں لپیٹا, اور ابا کو اسی میں لپیٹ کر میں نے وہیں بلی کے بچوں کے ساتھ ابا چھوڑ دی, بغیر ابا کے نماز چلا گیا. کہا اس عمل نے میری اتنی مدد کی, اتنی مدد کی قبر میں کہ میں بتا نہیں سکتا. صلوات پڑھی محمد. اصل رحم ہے رحم رحم. دیکھیں بچوں کو عادت دیں کہ وہ رحمین بنے, رحم کرنے والے بنے. اکثر ماں باپ غافل رہتے ہیں, بچے چونٹیاں مارتے رہتے ہیں, یہ بچے یہیں سے قاتل بننا شروع ہوتے ہیں. آج کل گیمز کتنی بنی ہیں, بچے ایک بچہ جو ہے وہ ایک سال میں 1,00,000 بندوں کو قتل کر دیتا ہے. ماں باپ بڑے مزے سے بچہ گیم کھیل رہا ہے, اس کا رحم ختم ہو رہا ہے. آپ سمجھ نہیں رہے, یہ ایک شیطانوں کی سازش ہے کہ بچوں کے دل سے رحم ختم کر دیا جائے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ گیمز جو بنائی جا رہے ہیں اس کے پیچھے سازش ہے. حتیٰ کہ اسکولز میں جو ہیں, دیکھیے اسکولز میں جو ایجوکیشن مل رہی ہے, والدین کو پتہ نہیں کہ اس کی بنیاد کیا ہے. دنیا میں اس وقت کوئی 10 کے قریب الگ ایجوکیشن کے سسٹم ہے, اس میں والدین کو پتہ ہی نہیں کہ یہ جو بچہ اس ایجوکیشن سسٹم میں جائے گا یہ انسان بن کر آئے گا یا حیوان بن کر آئے گا, پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. ایک ایجوکیشن سسٹم یہ ہے, وہ کہتا ہے تو ملک کا وفادار ہے, یہ سکھایا جاتا ہے, اچھا سٹیزن بنو, اپنے ملک کے وفادار. اب پہلے یہ نہیں تھا, پہلے یہ تھا کہ تم خدا کے وفادار ہو, اچھے انسان بنو. اب یہ عام آدمی کے سمجھ میں نہیں آتا, وہ کہتا کوئی بات نہیں اچھا سٹیزن ہو, لیکن اس کے پیچھے کچھ سازشیں ہیں. سسٹم بدلا گیا. کیوں بدلا گیا؟ جس انسان نے ہیروشیما پر ایٹم بم پھینکا, جس امریکن نے, وہ پاگل ہو گیا, کیونکہ بچپن سے اس کو انسانیت کا درس ملا تھا کہ انسان پہ ظلم نہ کرنا, رحم کرنا. اس نے کہا میں نے 1,00,000 انسانوں کو قتل کیا, پاگل ہو گیا. تو کہا اب بچپن سے ہی یہ چیز بچے کے ذہن سے نکال دو, پہلے تو اسے قاتل بناؤ, ایسے گیمز بناؤ, اور اسے کہو کہ تم اچھے شہری بنو, ملک کے وفادار بنو. اگر تمہارے ملک کے خلاف کوئی ملک لڑ رہا ہے تو ان کو مارنا یہ تمہارے لیے اچھا ہے, تم ہیرو بنو گے, تم ملک کے وفادار ہو. بچپن سے یہ چیز ختم کر دو کہ بچے کے دل میں رحم ڈالو. اگر رحم ڈالو گے تو یہ تمہارے کام کا نہیں ہوگا, شیطان کے کام کا نہیں ہوگا, پھر یہ رحمان کے کام کا ہوگا. صلوات پڑھی محمد والے. کتنے ماں باپ نادان ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس ایجوکیشن سسٹم کس اسکول میں بھیج رہے ہیں اور اس کی بنیاد کیا ہے. آیا اسے رحم سکھا رہے ہیں یا رحم ختم کر رہے ہیں, اچھا انسان بنا رہے ہیں یا اچھا سٹیزن بنا رہے ہیں. ملک کا وفادار ہو, چاہے پوری دنیا کو قاتل کر دے, مگر بچپن سے اس کے ذہن میں ڈال دے تم ملک کا وفادار ہو, چاہے 1,00,000 آدمی تم نے مار دیے, وہ دشمن تھا ہمارے ملک کا. یہ ایجوکیشن سسٹم, یہ تو میں نے ایک بات کی, پتہ نہیں کتنے اس طرح کے خطرناک ایجوکیشن سسٹم ہے اور ہمارے والدین کو پتہ ہی نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. کوشش کی جا رہی کہ رحم ختم ہو جائے. شیطانوں کا تو پروگرام ہی ہے, جب رحم ختم ہو گیا انسان پیسے کے لیے ہر کام کرے گا, ہر ظلم کرے گا, ہر برا کام کرے گا. اصل دین رحم ہے عزیزان گرامی. ہر مذہب رحم سکھاتا ہے, عیسائی مذہب بھی رحم سکھاتا ہے, اسلام بھی مذہب رحم سکھاتا ہے, اصل چیز رحم ہے. اگر رحم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. صلوات پڑھی محمد. اگر بچے کے اندر رحم نہیں ہے تو یقیناً یہ بچہ قاتل بن سکتا ہے. رحم سکھا. اہل آخرت وہ ہیں جن کا دل نرم ہے. آئی دوسری صفت, یا احمد, اے میرے محبوب نبی, اہل آخرت وہ ہیں جن کے اندر بے پناہ حیا ہے, وہ با حیا بندے ہیں. حیا عزیز تو بڑی چیز ہے, اور حیا جو احادیث میں آیا ہے دو معانی میں آیا ہے. ایک حیا ہے بے حیائی کے مقابلے میں, برے کام کے مقابلے میں, گناہ کے مقابلے, اور ایک حیا ہے یعنی خدا کے سامنے ادب رہے, یہ بھی حیا ہے, ادب کے معنوں میں آیا ہے. ایک حیا حیا کے معنوں میں آیا ہے اور ایک احادیث میں حیا ادب کے معنوں میں آیا ہے. صلوات پڑھی محمد والے. اہل آخرت کی دوسری نشانی, اللہ پاک نے کہا کہ بے پناہ اس کے اندر حیا ہے, وہ اہل آخرت. آپ کو پتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پہ بھیجا تو اس کے بعد جبریل بھی آئے, تین چیزیں لے کر آئے, ایک عقل, ایک دین اور ایک حیا. کہا یا آدم اللہ نے حکم دیا ہے ان میں سے ایک چیز سلیکٹ کرنی ہے تم نے. اب کتنا زبردست امتحان تھا, عقل بھی ضروری ہے, دین بھی ضروری ہے, حیا بھی ضروری ہے, صرف ایک سلیکٹ کرنا ہے, دو کو واپس جانا ہے, یا عقل لے لو یا دین لے لو یا حیا لے لو. اللہ کے نبی تھے, اللہ نے علم دیا تھا. کہا جبریل مجھے حیا چاہیے, حیا, حیا کو سلیکٹ کیا. اب جبریل نے حکم دیا عقل اور دین کو واپس چلے. کہا نہیں واپس ہم نہیں جا سکتے. اللہ نے کہا جہاں حیا ہو وہیں تم رہو. صلوات پڑھ دے محمد. اب دیکھیں کتنی زبردست پوائنٹ. ہاں حقیقت یہ ہے, اگر بچہ بے حیا ہو جائے نا, حیا ختم ہو, باپ کا گستاخ بھی ہو جائے گا, باپ پہ ہاتھ بھی اٹھائے گا, سب کچھ کر سکتا. بے حیا بندہ ہو جائے وہ خدا کو بھی گالی دے سکتا ہے. حیا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. حیوان سے انسان بدتر ہے. جیسے ماں باپ کی حیا نہیں, ہاں بزرگوں کی حیا نہیں, وہ درندہ ہے, وہ انسان نہیں, سب کچھ کر سکتا. عزیزان گرامی, یہ شیطان کو بھی پتا ہے, شیطان جاہل نہیں ہے کہ اگر کسی کو بگاڑنا ہے, کسی قوم کو بگاڑنا ہے, اس کی حیا ختم کر دو. اگر حیا ختم ہو گئی تو عقل بھی ختم, دین بھی ختم. یہ شیطان کو بھی پتا ہے. وہ شیطان انسانی ہو یا جنی ہو, اسے پتا ہے کسی قوم کو بگاڑنے کا بہترین طریقہ یہ ہے, حیا ختم کر دو. عزیزان گرامی, آئیے پھر وہی مسئلہ, آپ کے اسکولوں میں ہاں دین یورپ سے کیسے ختم ہو گیا؟ اب کہاں دین رہا ہے؟ کتنے لوگ چرچوں میں جاتے ہیں؟ ہاں کیسے دین ختم کیا؟ یہ شیطان پرستوں کی سازش تھی. کس طرح سے دین ختم ہوا آپ نے کبھی سوچا؟ یہی یورپ میں لوگ بڑے دیندار تھے, حجاب بھی تھا, شرم بھی تھی, حیا بھی, سب کچھ تھا. چرچ بڑے رہتے, بڑے بڑے چرچ آپ دیکھیے. شہر جو ہے وہ اصلاً بڑے تب ہوتے تھے چرچوں کی بنیاد پر, کیتھیڈرل جہاں وہ سٹی کہلاتا تھا, یعنی مذہب کی بنیاد پہ شہر بنتے تھے, ورنہ گاؤں ہے. جس جگہ پہ کیتھیڈرل ہے, اب کیتھیڈرل میں جناب وہ جن گھوم رہے ہیں, کوئی بندہ جاتا ہی نہیں ہے, اتنے بڑے بڑے کیتھیڈرل ہیں, کوئی جاتا ہی نہیں ہے. ہم نے ایک پروگرام انگلینڈ میں رکھا تھا انٹرفیتھ کا چرچ میں, تو اچانک اسپیکر میں جن کی آواز آ گئی, صلوات پڑھ محمد ہمارے. جن بیٹھے رہے, انسان تو جاتے ہی نہیں ہے, بڑے بڑے چرچ ہیں. کیسے دین ختم کیا شیطانوں نے, کبھی آپ نے سوچا؟ یہ حیا ختم کر دیا. فرائیڈ ازم اور ڈارون نے, ہاں ڈارون نے تھیوری دی کہ انسان بندر ہے, ہاں جی بندر سے بنا ہے, اور اس تھیوری کے پیچھے انویسٹمنٹ ہوئی, میڈیا پہ خرچ کیا, دنیا بھر کی کالجوں میں پڑھایا گیا. وجہ کیا؟ اس زمانے میں کالونیزم تھی, سب لوگ کالونیاں بنا رہے تھے, مار رہے تھے نا, برٹش والے, جرمن والے, یہ سارے دنیا کو قبضہ کر رہے تھے, قتل کر رہے تھے, افریقہ میں کالونیاں بنا, لوٹ رہے تھے, سونا لوٹ رہے تھے, سب کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ انسان کے دل میں رحم ہے نا, یہ فوجیاں کہتے تھے ہم کیوں ان بیچاروں کو ماریں, کیوں قتل کریں, وہ سائیکولوجی مریض ہوتے تھے. آپ کو پتا ہے اس وقت سب سے زیادہ کس فوج میں خودکشی ہوتی ہے؟ ہم پلین میں آ رہے تھے کہ اسرائیلی تھی, وہ کہ سب سے زیادہ ہمارے اسرائیلی فوج خودکشی کرتے ہیں, کیونکہ ظلم کر رہے ہیں نا. تو انسان کے دل میں رحم ہے, خودکشی سب سے زیادہ اسرائیل کی فوج میں, کہ دیکھ رہے ہیں ان پہ ظلم کر رہے ہیں. ہم نے کہا کیوں انہیں ظلم کرتے ہو؟ ایک ہی تمہارا باپ ہے, صرف دو مائیں ہیں, فلسطینی اور تم دونوں کا, اسرائیلی اور فلسطینیوں کا باپ تو ابراہیم ہے نا, وہ ایک جو ہے سارا کی نسل سے, کہ ہاجرہ کی نسل سے, باپ تو تمہارا ایک ہے. صلوات پڑھی محمد. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے حکمران بدماش ہیں. بات صحیح ہے, حکمران مسلمانوں کے بھی بدماش ہیں, ان کے بھی بدماش ہیں, وہ لڑا رہے ہیں, عوام بیچاری تھک گئی ہے ان جنگ سے. تو رحم تھا, تو لوگ پاگل ہو رہے تھے کیوں ہم قتل کریں, جا کے افریقہ میں لوگوں کو ماریں پیسے کے لیے, یہ بھی انسان ہے. تو اب ان ظالم حکومتوں کو ایک تھیوری کی ضرورت تھی کہ سیٹسفائی کریں اپنے. کہا نہیں, یہ ابھی انسان نہیں بنے, یہ تو بندر ہے, ہمیں مار سکتے ہو, سلوات پڑھے محمد. یہ ایولیشن ہو رہا ہے ابھی ان کا. لہذا ہر ظالم کو اس تھیوری کی ضرورت تھی, اور اسی وقت انہوں نے زائنسٹ نے یہ تھیوری دی, ہاں جی, اور ان کو بے دین بنایا, کیونکہ ان کی ضرورت تھی کہ تھیوری ہو تو کیسے لوگوں کو سیٹسفائی کریں. اور یہ ڈارون زائنسٹ تھا, ہاں, کہ انسان بندر کا بنا. اب جب کہ جین, جب معلوم ہوا کہ انسان کی جین اصلاً بندر کی جین, کبھی انسانی جین بن ہی نہیں سکتی, پھر بھی ڈارون کو پڑھایا جا رہا ہے. ایک پورا ایک فلسفہ ہے تاکہ لوگ بے دین رہے. ڈارون نے کافی لوگوں کو بے دین بنا دی. بھائی اگر فرض کریے کہ بندر سے انسان بنا ہے تو دو چیزیں ہونی چاہیے, یا تو سارے بندر انسان بن جائے, یا ابھی تک بنتے آئے ہیں نا, رک کیوں گیا یہ سلسلہ, سلمان پڑے محمد. خلاف عقل تھیوری ہے, خلاف سائنس تھیوری ہے, مگر پوری دنیا کو اس وقت ضرورت تھی, یورپ والوں کو ضرورت تھی کہ لوگ اپنے فوجیوں کو سیٹسفائی کریں تاکہ ان کے دل میں رحم تھا, وہ پاگل ہو رہے تھے, کیوں ہم قتل کریں. اور دوسرا بے دین بنانے والا وہ بھی زائنس شخص ہے, وہ ہے فرائیڈ. اس نے پھر کہہ دیا کہ ہر چیز سیکس ہے, سلوات پڑھی محمد. پہلے خدا کے وجود سے عقیدہ ختم کرو, تورات انجیل قرآن سے عقیدہ خراب کرو کہ جناب انسان بندر سے, اور اب ان کی حیا ختم کرو. ہاں انسان جو ہے وہ ہر چیز اس نے کا سیکس ہے, حالانکہ اس کی تھیوری اس کے شاگرد نے ہی ختم کر دی. شاگرد نے کہا کہ استاد جی اگر ایک آدمی تین دن کا بھوکا ہے, کھانا بھی آ جائے عورت بھی آ جائے, وہ کدھر جائے گا؟ کہ کھانا کھائے گا. تو تم تو کہہ رہے ہو ہر چیز سیکس ہے, بندے کے پاس کھانا نہیں ہوگا تو مر جائے گا, طاقت ہی نہیں ہوگی. مگر اس تھیوری کو آج بھی فرائیڈزم کو فلسفے میں پڑھایا جا رہا ہے, سائیکولوجی میں پڑھا رہا ہے, پورے گروپ ہیں شیطان کے. شیطانزم جو ہے آج بھی ہے, یہ شیاطین چاہ رہے ہیں وہ زندہ رہے, فرائیڈزم زندہ رہے تاکہ لوگ بے دین رہے, کیونکہ حیا ختم کرنا ہے. فرائیڈزم جو ہے وہ حیا کو ختم کرتا ہے. اگر کسی قوم کا حیا ختم ہو گیا, دین بھی ختم, عقل بھی ختم. اب دیکھیں عقل ختم ہے, دین بھی ختم, عقل بھی ختم. اصل چیز حیا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل. توجہ فرمائیے آپ نے. اب آپ دیکھیں ان اسکولوں میں جو آپ بچوں کو بھیجتے ہیں, اکثر یورپ امریکہ کے اسکول ان کی جو سائیکولوجی پڑھائی جاتی ہے وہ فرائیڈزم پر ہے. یہ کہتے ہیں لڑکا اس کی غیرت ختم ہو اور لڑکی اس کا حیا ختم ہو, یعنی دین بھی ختم عقل بھی ختم. اگر حیا ختم, لڑکی سے کہتے ہیں اگر تم حیا کرو گی تو تمہیں نوکری کہاں سے ملے گی. حیا دشمن ہے حیا کو, بلکہ فرائیڈزم میں سائیکولوجی ڈیزیز کہتے ہیں کہ حیا سائیکولوجی بیماری ہے, یعنی جو انسان کی نیچر ہے فطرت ہے, اگر حیا نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. جسے اسلام نے سب سے زیادہ قیمتی بات کہا, قرآن نے سب سے, کہ عورت میں اگر حیا نہیں تو ایمان نہیں, اخلاق میں اگر بندے کے اندر حیا نہیں تو وہ حیوان ہے. اسلام, قرآن, تورات, انجیل, زبور حیا کو مرکزی حیثیت دے رہی ہے. مگر فرائیڈزم جو ہے, فرائیڈ بدبخت کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیزیز ہے, سائیکولوجی ڈیزیز ہے, اگر کسی کے اندر حیا ہے تو وہ مریض ہے. سلوات پڑھی محمد والے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ پانچ دس سال جب بچے بچیاں ان اسکولوں میں جاتے ہیں, ان بچے بچیوں کا حیا وہ نہیں رہتا, مگر یہ کہ ماں باپ محنت کریں انہیں بتائیں. ورنہ اسکول کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ جو بچے مثلا پاکستان انڈیا کے اچھے اسکولوں سے, وہاں بھی ضرورت ہے کیسے اسکول ہیں, ان کی بنیاد کیا ہے, حیا دار بناتے ہیں یا بے حیا بناتے ہیں. کچھ اسکولوں کا پروگرام ہی یہ ہے کہ بچے کو بے حیا بنائیں. توجہ فرمائیں, یہ بہت نازک مسئلہ ہے. اب اس مسئلے میں بھی مسلمان سست ہیں. آپ کسی یہودی بچے کو گورنمنٹ کے اسکولوں میں نہیں دیکھیں گے, हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं कि स्कूल के कितने सिस्टम है तालीम के। जैसे मैंने कहा एक स्कूल का सिस्टम यह है कि रहम खत्म करते हैं कि अच्छे सिटीजन बनो, अच्छे इंसान नहीं अच्छे शहरी बनो, यानी रहम की जरूरत नहीं है। और एक स्कूल का सिस्टम यह है कि हया को खत्म करो, और एक स्कूल का सिस्टम यह कि बाहया बनाओ। अब देखिए यहूदी अपने बच्चे को कभी इन स्कूलों में नहीं भेजता जो गवर्नमेंट के स्कूल है, क्योंकि उसमें अक्सर में हया खत्म की जाती है। हया खत्म हो गया यानी दीन खत्म हो गया, दीन खत्म हो गया अकल खत्म हो गई। जब दीन और अकल नहीं रहा तो बंदा हैवान बन गया, यानी मासूम बच्चा आपने स्कूल के हवाले किया वो वापस आपको मिला दरिंदा बनकर, वो बाप पे भी हाथ उठाएगा माँ पे भी हाथ उठा, उसे अदब तो सीखा ही नहीं है बदबख्त ने। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले में क्या और यूरोप में कितने माँ बाप इन्हीं अपने बच्चों के हाथों में कत्ल होते रहते हैं, मुसलमान भी। अब चंद साल पहले बर्मिंगम में एक कश्मीरी मुसलमान ने बाप को कत्ल कर दिया, माँ के सामने मारा, माँ ने कहा हया करो, कहा माँ के सामने नहीं मारता, गला पकड़ के बाप का, देखो बेटा ये इन्हीं स्कूलों का नतीजा है, गले से खींचा सड़क पे आके खंजर से मार दिया। हया नहीं तो वो कातिल बन सकता है, हया नहीं तो वो जानी बन सकता है। स्कूल में आपके बच्चों को, स्कूल में बच्चा जो मासूम है उसकी दिमाग बिल्कुल कागज की तरह है, उसको बाहया बनाओ या बेहया बनाओ ये स्कूल का काम है। तवज्जो फरमाए, ये जुल्म कर रहे हैं मुसलमान, जुल्म कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे बच्चों पर, मगर यहूदी कभी ये गलती नहीं करते, अपने बच्चों को अपने स्कूल है उनके इंटर तक और उनको बाहया बनाते हैं, मजहबी बनाते हैं। आप देखिए यही वजह है, ईसाइयों को बेमजहब बना दिया, ज़ायोनिस्ट ने खुद मजहबी है। आप सोच नहीं सकते यहूदी कितना मजहबी है, कितनी मरतबा पकड़े भी गए हैं अमेरिका में कि अमेरिका के राज उन्होंने इसराइल को दिया, कहा हम पहले इसराइली हैं फिर अमेरिके हैं, ये मजहबी हैं। हमने 84 में स्टेनमोर जमात में थे तो एक हमारे मोमिन नमाज जमा में आए, उन्होंने एक पर्स किसी यहूदी बच्ची का गिर गया था उठा लिया, 84-85 की बात कर रहा हूँ, स्टेनमोर जमात लंदन में था मैं रेजिडेंट आलिम। उन्होंने कहा मौलाना ये बच्ची तकरीबन 11 बरस या 12 बरस की है और इंग्लैंड की है, ब्रिटिश है, ये एवरी मंथ जो है उस जमाने में 10 पाउंड इसराइल को डोनेशन देती है। बताइए कोई हमारा एक ऐसा कोई बंदा है कोई ब्रिटिश हो और हर महीने 10 पाउंड ईरान को डोनेशन देता हूँ, उस जमाने में 10 पाउंड यानी आज के 50 पाउंड बनते हैं। यहूदी मजहबी होते हैं, ये छोटी टोपी पहनते हैं, वो मजहबी बहुत ज्यादा मजहब, ईसाइयों को बेमजहबी बना दिया, क्योंकि जब तक ईसाई मजहबी थे वो इनसे लड़ते थे, उन्होंने डार्विन भी यहूदी था फ्राइड भी यहूदी था, इनका इन सबको बेदीन बना दो तो हम उन पर हुकूमत कर सकेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले में। भाई ज़ायोनिस्ट जहां भी ये मुसलमानों को मार रहे हैं ना, फलस्तीनियों को मार रहे हैं, या ये तालिबान वगैरह भी इनकी ईजाद है, आप तहकीक करें, तालिबान ने आज तक किसी ज़ायोनिस्ट को नुकसान नहीं दिया है, ये इन्हीं की ईजाद है, मुसलमान नहीं है ये, यहूदियों के एजेंट हैं ये तालिबान, ये जितने फिरका परस्त जमाते हैं कौम परस्त जमाते हैं ये सब पैदावार हैं ज़ायोनिस्ट के। तवज्जो फरमाइए, ज़ायोनिस्ट जो है मुसलमानों को गोलियों से मार रहे हैं मगर ईसाइयों को अलग तरीके से मार रहे हैं, वो इन्हें गे बना रहे हैं ताकि इनकी नस्ल ही खत्म हो। जितना पैसा खर्च हो रहा है ज़ायोनिस्ट कर रहे हैं कि गे बनाओ इनको, हाँ लेस्बियन बनाओ, इनकी नस्ल ही खत्म हो जाए, और ये बेचारे ईसाई समझते नहीं, कम से कम आप इन्हें समझा दें। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में होमोसेक्सुअलिटी मना था, पहले इलीगल था, किसने पैसा खर्च किया तो यहां पर लीगल हो जाए, आप देखिए ज़ायोनिस्ट ने खर्च किया, पोस्ट डॉक्टरेट कराया। अब पोस्ट डॉक्टरेट के लिए मुकाबले में कोई पोस्ट डॉक्टर करें कि इनकी रिपोर्ट सही है गलत, 10-20 डॉक्टर्स को जमा किया कि वो कोई एक झूठी झूठी गलत विटनेस लेकर आए ताकि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में लीगल हो जाए। अब देखिए बहुत आसान है, अगर आप भी 2-4 मिलियन आपके हो, किसी चीज को साबित करने के 20-30 डॉक्टर, कोई ना कोई एक पॉजिटिव चीज चाहिए आपको प्रूफ करने के लिए, मुश्किल नहीं है। मसलन ہماری جو انگلش کی مجلس ہو رہی ہے صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اہل بیت کی میڈیسن پر کے میموری کیسے بڑھائی جائے. اب دیکھیے آج سے 50-60 سال پہلے ایک صاحب نے ریسرچ کی تھی کہ فلورائڈ جو ہے یہ پانی میں ڈالیں تو دانت مضبوط ہوتے ہیں, مگر اس کے نقصانات کسی نے نہیں دیکھے, پوری دنیا نے اندھی تقلید کر دی 50 سال سے, خصوصا انگریز بولنے والوں نے, امریکہ نے, کینیڈا نے, اور مجھے معلوم یہاں نہیں, مطلب آسٹریلیا میں تو ہے, فلورائڈ ڈال دی. اب جناب اس کے بعد پتا چلا, اب جا کے یعنی 50 سال کے بعد, کہ فلورائڈ جو ہے یہ سبب ہے الزائمر ڈیزیز کا, کیونکہ میموری سیل کو فلورائڈ کل کرتا ہے, ثابت ہو گیا. اب ایک غلط تحقیق ہو گئی, اس پہ 50 سال اتنی بڑی حکومتیں چلتی رہیں اور کتنے لوگ جو الزائمر ڈیزیز میں مبتلا رہے. اب جناب کہہ رہے ہیں کہ منیرل پانی پیو, کیونکہ وہ پائپس بھی ایسے ہیں کہ اس میں فلورائڈ جم جاتی ہیں, تو پورے پائپس کو بدلے تو مشکل ہے. اب ہم گئے تھے وینکوور, ایک جگہ پر فلورائڈ ہے, ایک میں نہیں ہے, نئے جگہ پہ فلورائڈ نہیں ڈال رہے ہیں, یہ پرابلم ہے. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے, مثلا ایک مثلا مقصد لے کر آپ ریسرچ کروائیں. زائونسٹ لوگوں نے ریسرچ کروائی, چند لوگوں کو خریدا, 2-4 ملین خرچ کیے. اب اس کو رد کرنے کے لیے کون پیسہ اتنا خرچ کر سکتا ہے, ان کے پاس پیسہ ہے. کہا کہ یہ ہومو سیکشولیٹی اس لیے ضعیف کہ یہ بندہ گے بنتا ہے, اس لیے گے بنتا ہے کہ اس کا باپ بھی گے تھا. صلوات پڑھی محمد. اور یہی ریسرچ جو ہے آسٹریلیا پارلیامنٹ میں پیش کی گئی اور بل پاس ہو گیا. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عیسائیوں کو وہ کیسے ان کی نسل کو ختم کر رہے ہیں, کہ ان کو گے بنا دو اور ان کو لیسبین بنا دو, اور باقاعدہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, کوئنڈا میں تو بہت زیادہ ہے, بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ یہ اگر گے ہے, لائف اسٹائل بتاتے ہیں کہ دو مرد آپس میں زندگی کر سکتے ہیں, الگ الگ امیجز دکھاتے ہیں کہ اگر کوئی گے ہے تو اس کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو, اور اس طرح سے نا. اس سے بھی بدتر, اس سے بھی بدتر, کینیڈا میں ہمیں بتایا گیا اسکول, بعض اسکولوں میں پیسے دے رہے ہیں پیچھے, اس کے شیطان پرست لوگ پیسے دے رہے ہیں اور بچے کو کہتے ہیں کہ تجھے کیا پتا کہ تو شاید گے ہو, تمہیں ٹرائی کرنا چاہیے. اسکول سکھا رہا ہے, بتائیے کہ شاید تو گے پیدا ہو, کتنی گہری سازش ہے. اب ایسے اسکولوں میں آپ بچوں کو بھیج رہے ہیں جہاں اسکول کے کورس میں سکھایا جاتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ تم گے نہ ہو, تمہیں ٹرائی کرنا چاہیے, یعنی تمہیں گناہ کبیرہ کرنا چاہیے, تمہیں سب سے بڑا گناہ کرنا چاہیے جو اسلام میں سب سے بے غیرتی کا گناہ ہے. یہ اسکول کا استاد کورس میں پڑھا رہا ہے اور ماں باپ غافل ہیں. عزیزان گرام, حیا اگر ختم ہو گیا وہ پوری قوم ختم ہو جاتی ہے. توجہ فرمائی, اسی لیے فرمایا کہ اگر حیا نہیں تو ایمان نہیں. صلوات پڑھی محمد و آل. اور حیا, ایک حیا جو ادب سے ریلیٹڈ ہے, ایک حیا جس کا تعلق ادب سے, ایک بے حیائی کے مقابلے میں, بے غیرتی کے شرمی کے مقابلے میں, اور ایک حیا جو احادیث میں آئی ہے وہ ہے ادب, کہ مولا علی فرماتے ہیں کل شیء یحتاج الی عقلہ, ہر شے عقل کی محتاج. اگر عقل نہیں تو انسان کچھ نہیں کر سکتا, نہ دیندار بن سکتا ہے, نہ دنیا دار بن سکتا ہے, نہ کچھ کما سکتا ہے, نہ پڑھ سکتا ہے, اصل چیز عقل ہے. کل شیء یحتاج الی عقلہ وعقل یحتاج الی ادبہ. مولا فرماتے ہیں مگر عقل محتاج ہے ادب کا. ہاں جی, عقل سے بھی بلند چیز کیا ہے؟ ادب. یہ حیا جو حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کو چھوڑ کر حیا, یہ ادب والی حیا, ادب کو لیا, کہ مولا فرماتے ہر شے محتاج ہے عقل کے, اور عقل محتاج ہے ادب کا. اگر بندے کے اندر ادب نہیں تو بندہ کچھ بھی نہیں. صلوات پڑھی محمد. تو جو فرمائی ادب, آپ دیکھ قرآن میں بھی ادب سکھایا گیا ہے. حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا, کوہ طور پر جا رہے تھے, کہ جوتیاں اتار کر آؤ. یہ ادب ہے نا, آپ مسجد میں جوتیاں اتار کر آتے ہیں, یہ ادب ہم نے قرآن سے سیکھا ہے. ہاں, ادب, اصل چیز ادب ہے. عزیزان گرامی، اسلام ادب سکھاتا ہے، انسان اس وقت گناہ کرتا ہے جب بے ادب ہو جائے، بے حیا ہو جائے. جو آپ نے سنا نسخہ کہ اگر ہم ہمیشہ ہمارا عقیدہ تو ہے مگر ہمارے اندر ادب نہیں ہے، عقیدہ تو ہے نا مگر حیا نہیں ہے، کہ ہم ہمیشہ خدا کے حضور میں حاضر ہیں پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ حیا نہیں ہے، ادب نہیں ہے. اگر ادب آ جائے تو گناہ کر ہی نہیں سکتا. میں عرض کروں کہ آج بھی ایسی ہستیاں ہیں، علامہ طباطبائی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی ہے، سب سے بہترین تفسیر ہے، تو اہل سنت بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں اس قدر با ادب تھے ہمیشہ خدا کی دربار میں. علامہ طباطبائی ہمیشہ خود کو خدا کے حضور میں سمجھتے تھے، اور ادب کا یہ عالم تھا کہ شاگرد کہتے ہیں کہ کبھی انہوں نے میں نہیں کہا. میں کہنا کوئی گناہ ہے کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کیا؟ ہاں، کبھی من نہیں کہا، من نہیں کہا. وہ اسے خلاف ادب سمجھتے تھے، میں آ جائے گی. ہاں، میں، انا، آئے، می. کبھی زندگی میں کسی شاگرد نے یہ نہیں سنا کہ علامہ طباطبائی نے من کہا. ہاں، یہ ہے ادب، یہ بے ادبی سمجھتے تھے کہ میں کہوں. بھائی حقیقت میں میں ہوں، ہم ہیں کیا؟ ہم جو کچھ انجام دیتے ہیں خدا کے فضل سے، اس کی طاقت سے، اس کی توفیق سے دیتے ہیں. اگر ہم عبادت کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، تو دماغ کس نے دیا، آنکھیں کس نے دی، ہاتھ کس نے دیے، طاقت کس نے دی، توفیق کس نے دی، موقع سب خدا نے، تو ہم کیا ہیں؟ تو جو بھی خدا نے فضل کیا، خدا نے کیا، میں نے نہیں کیا، خدا نے توفیق دی. کبھی زندگی میں نہیں کہا، اور جھگڑا تو میں پر ہی ہوتا ہے. صلوات پڑھی محمد والا. انسان کی یہ میں ختم ہو جائے تو سارے 90% جھگڑے ختم ہو جائے. کبھی انہوں نے میں نہیں کہا. اور دوسری بات کہا کہ اس قدر ہمیشہ خدا کے حضور میں با ادب رہتے تھے کہ کبھی ٹیک لگا کر ہم نے اس عالم کو نہیں دیکھا. اب ٹیک لگانا کوئی گناہ ہے؟ نہیں. ٹیک نہ لگانا کوئی مستحب ہے؟ نہیں. مگر یہ ان کی معرفت ہے کہ وہ خود کو خدا کے حضور میں اس طرح سے سمجھتے تھے. مثلا اب آپ بیٹھے ہوئے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر کے، اگر کوئی مجتہد آ جائے آپ ایسے بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے، بادب ہو جائیں گے. وہ ہمیشہ خود کو خدا کے حضور میں سمجھتے تھے، اتنے باادب ہوتے، اتنے باادب تھے کہ کبھی کسی شاگرد نے نہیں دیکھا کہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں. اب جو ٹیک لگا کر نہیں بیٹھ سکتا وہ گناہ کہاں سے کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھی محمد. عزیزان گرامی، یہ ہے ادب. ہاں، کہ فرمایا با حیا اور با ادب ہے اہل آخرت. پہلی بات رحم، اور دوسری بات با حیا اور با ادب ہے. آئیے اور نشانیاں. صلوات پڑھ دے محمد. یا احمد، اہل آخرت کون ہے؟ اہل آخرت کی نشانی، اہل آخرت سے کبھی انسانوں کو نقصان نہیں ملتا. کسی بندے کو ان کے وجود سے نقصان نہیں ہوتا. ہاں، کہتے ہیں مسلمان وہی ہے نا جس کے ہاتھ زبان سے دوسرے محفوظ رہے. یہ اہل آخرت کی نشانی ہے کہ اہل آخرت وہ ہے جن کے وجود سے کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں ہوتا، بلکہ لوگ انہیں نقصان پہنچاتے ہیں اور وہ لوگوں کی نادانی پہ صبر کرتے. پوچھا افضل انسان کون ہے؟ افضل الناس، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو سب سے زیادہ انسانوں کو فائدہ پہنچائے. صلوات پڑھی محمد. سب سے افضل ترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ انسانوں کو فائدہ دے. عزیزان گرام، یہ وہ اہل آخرت ہیں کہ دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں مگر کسی کو ان کے وجود سے نقصان نہیں ہوتا. لوگ انہیں برا بلا کہتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, مگر وہ انہیں نادان سمجھ کے معاف کر دیتے ہیں اور انہیں صبر کرتے ہیں. عزیزان گرامی, واقعاً افضل الناس بنیں, بہترین انسان بنیں کہ آپ کے وجود سے دوسروں کو فائدہ ملے. صلوات پڑھیں محمد. دیکھیے سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, ایک طولانی حدیث ہے, فرمایا اگر ایک انسان خانہ خدا کا, کعبۃ اللہ کا ایک طواف کرے, اللہ آپ سب کو حاجی بنائے, اور انشاءاللہ دیکھیے حج واجب ہے, اگر ابھی تک کسی نے حج نہیں کیا, حدیث میں ہے کہ اگر آنے جانے کا کرایہ ہو اور آپ حج پر نہ جائیں اور خدا نہ خواستہ آپ کی موت ہو جائے تو آپ امت نبی سے نہیں اٹھائے جائیں گے. بالکل صحیح بتا رہا ہوں, صحیح حدیث, کوئی شک نہیں. آپ یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ اٹھیں گے, امت پیغمبر سے خارج ہے. کیوں؟ اس نے پیسے سے محبت کی, پیسے کی وجہ سے یہ حج پر نہیں گیا. آنے جانے کا کرایہ بھی تھا, حج بھی اس پہ واجب تھا, مگر حج پہ نہیں گیا. حج پہ ضرور جائیے, حج ایک مکمل توبہ ہے, پورے گناہوں سے توبہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل. تو امام فرماتے ہیں جب ایک خانہ خدا کا کوئی طواف کرتا ہے تو خدا وند عالم اس کے 700 گناہ معاف کرتا ہے اور 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 700 درجات اس کے بلند کرتا. ایک طواف, اللہ اکبر, ہاں اتنا ثواب ہے. لیکن فرمایا اگر کوئی مومن ایک غریب خاندان پہ رحم کر کے اسے ایک مہینے کا کھانا پینا, اس کی ضروریات اس کو دے دے, ایک مہینے کچھ بھی نہیں, آپ $200-$300 سے حساب لگا سکتے ہیں, ایک غریب یتیم بیوہ خانوادے کو ایک مہینے کے غذا کا بندوبست کرے تو خدا اس مومن کو 40 حجوں کا ثواب دیتا ہے. صلوات پڑھی محمد. اب اندازہ کریے کہ آپ کے وجود سے اگر کسی کو فیض مل رہا ہے تو یہ عبادت کتنی بڑی ہے. ہاں 40 مقبول حجوں کا ثواب ہے اگر ایک یتیم خاندان کو آپ پالتے, ایک بیوہ کو پالتے. آج کتنے یتیم ہیں, یہ ظالموں نے فیکٹری لگا دی ہے یتیم بنانے کے, ہر دن بم پھوٹ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ یتیم کہاں ہے؟ یو این او کی رپورٹ, اقوام متحدہ کی رپورٹ, حیران ہوں گے آپ. سب سے زیادہ یتیم عراق میں, عزیز بہت یتیم. ایک ہمارے دوست ٹورنٹو سے گئے تھے, ایک کیمپ دیکھا انہوں نے یتیموں کا نجف کے قریب, کہتے پورا دن میں کھانا نہیں کھا سکا, روتا رہا. یہ رام نہیں تو مومن نہیں ہے. اصل تو بات آیا ہم سے ملا کہ مولانا میں کیا بتاؤں, ایسے ایسے یتیم میں نے دیکھے کہ میں پورا دن اور رات مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا تھا. میں نے کہا تم نے کیا دیکھا, کہ ایسے یتیم تھے, ایک تو شدید گرمی, ٹینٹس میں تھے, شدید گرمی کی وجہ سے اور کم غذا کی وجہ سے کتنے بچے نابین ہو گئے تھے. دیکھیے ان ممالک میں آپ کتنا کھانا یورپ میں ڈسمین میں پھینکتے ہیں نا, کچرے میں پھینکتے, آپ جیب سے نہ دیں, صرف یہ جو ڈسبین میں بھیجتے ہیں نا یہ نہ پھینکیں. خریدتے وقت یتیم کو یاد کریں, بھوکے کو یاد کریں, بیوہ کو یاد کریں, آپ کی جیب سے نہیں جائے گا. یہ جو اسراف کرتے ہیں نا, جا کے پورا شاپنگ سینٹر خرید لے آتے پھر کھایا بھی نہیں جاتا ہے, صرف اسراف کو کاٹ دینا ایک یتیم کا خرچہ ہو جائے گا. غذا نہ ہونے کی وجہ سے ایک شیعہ بچہ, مسلمان بچہ, یتیم بچہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے. عزیزو رحم نہیں تو پھر ایمان کہاں ہے؟ اصل چیز تو رحم. کتنے یتیم اس پاکستان میں, ہم ڈیرہ اسماعیل خان میں جاتے تھے, وہاں سے فون آیا ایک سیدزادی کا, ان کے شوہر کو شہید کر دیا گیا. चार छोटे छोटे बच्चे हैं, सबसे बड़े बच्चे की उम्र 10 साल है, का कोई नहीं हमारे कमाने वाला, ये बच्चे बेचारे पढ़ नहीं सकते, घर का खर्चा कौन चलाए, ये होटल पे बेरागिरी का काम करते, 10 साल का बच्चा वर्क कर रहा है, कितनी गुर्बत है। अजीज और रहम करें, रहम, यकीनन एक यतीम को भी आपने स्पॉन्सर कर दिया ना तो आप कामयाब हैं, कामयाब। काफ़ी लोग माशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, कनाडा में एक इदारा होप का बनाया और वो माशाल्लाह काफ़ी यतीमों की मदद कर रहे हैं, आप भी यहाँ इदारा बनाएं, दुनिया भर के यतीमों की मदद करें। अजीज़ो ये असल इबादत, ये इमाम हुसैन की आज़ादारी का मकसद है, जो यतीम पे रहम ना करे वो शिमर है। हाँ, यतीम पे रहम करना ही आज़ादारी है, यतीम परवरी ही आज़ादारी है। आज कितने यतीम हैं पाकिस्तान में देखें, क्वेटा में देखें और शाम में, अलमान अल हफीज़, इन ज़ालिमों ने कितना जुल्म किया, कितने लोग यतीम हो गए। अज़ीज़ो यतीम परवरी के दिन है, सकीना की यतीमी पे रोते हैं, एक या एक बच्ची सैयदादी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। हाँ, यतीमों पे रोने का मकसद ये है, हम क्यों मसाइब में रोते हैं, यही कि दिल में रहम आए, रहम रहम रहम, असल दीन रहम है। हाँ, शिमर पे क्यों लानत करते हैं, उसने यतीमों पे रहम नहीं किया। इब्ने साद पे क्यों लानत करते हैं, उन्होंने यतीमों पे रहम नहीं किया। आज लाखों पैसे बैंक में भरे हुए हैं, हम यतीमों पे रहम नहीं करते, पे लानत करते हैं शिमर पे। अजीजो, इस नफ्से अम्मारा को पाक करें, यतीमों की मदद करें। या हर बंदा एक यतीम की मदद कर सकता है जिसके पास जॉब है, कोई मुश्किल नहीं, $20-30 से एक यतीम की गिजा, उसकी तालीम का बंदोबस्त हो सकता है। सलवात पढ़े मोहम्मद। यानी अफजल उन्नास, सबसे अफजल इंसान बने। हाँ, अफजल इंसान वो है जो सबसे ज्यादा मखलूक खुदा को फायदा दे रहा है। अगर आप चाहें, देखिए ये भी जरूरी नहीं कि आपके पैसा हो। बाज लोग कहते मौलाना हमारे पास पैसा नहीं, हम कैसे यतीम की मदद करें, बगैर पैसे की भी मदद कर सकते हैं। हमारे कुछ दोस्त थे, वो पढ़ते थे, स्टूडेंट थे वाशिंगटन में, दो दोस्त थे, उनके पास पैसा नहीं था, स्टूडेंट थे, मगर उन्हें कॉन्टेक्ट दिए थे, हमने दिए थे काफ़ी मोमिन के, वो जब भी कोई मसला होता था वो आराम से 5-10 लाख मोमिन को फ़ोन करके जमा कर लेते थे, कोई मुश्किल नहीं है। आप वक्त दें, अगर आप मस्त टाइम नहीं है, इतने मोमिन हैं, आप एक साइट बनाएं, एक सिस्टम बनाएं, आप फ़ोन करें, लोग देने के लिए तैयार हैं, मगर वो चाहते हैं कि कोई उन्हें जगाने वाला हो। सलवात पढ़े मोहम्मद। अब देखिए एडी ट्रस्ट, इतना बड़ा ट्रस्ट जो इसने बनाया है और यतीमों की मदद कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। ये जब हमने मजलिसें स्टार्ट की थी 76-79 में, हम अखाड़ा दर में मजलिस पढ़ते थे उस जमाने में, ये एक छोटा सा कमरा था, उन्होंने वहां से स्टार्ट किया, ठीक है, और आज वो कितने लोगों की मदद कर रहे हैं। ये हिम्मत की बात है, देने वाले बहुत ज्यादा हैं। एक बंदा मैदान में आ जाए, हाँ पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप आ जाए, वक्त दें, 1000 बच्चे यतीम आप उनकी परवरिश कर सकते हैं, अगर आप रोजाना 2 घंटे भी निकाल दें और लोगों को फोन करके बताएं, बहुत सवाब है, बहुत सवाब है, और आज जरूरत भी है। सलवात पढ़े मोहम्मद। और ये सिलसिला आप देख रहे हैं ख़त्म होने वाला भी नहीं है, ये कत्ल गारत गरी, टेररिज्म, शिया किलिंग, ये जनाब मुसलमानों की किलिंग, या अहले सुन्नत की किलिंग, सूफिया इकराम के यहाँ बम के धमाके चर्चों में, ये आप देखिए सिलसिला जारी है। ये शैतान परस कौम जो है इस पे डटी हुई है कि बेगुनाह लोगों को मारें, तो आप बंदोबस्त करें। मैंने कहा जब हम अकलियत में हैं तो कल भी मैंने अर्ज किया 3 चीज़ों पर आप जोर दें, 3 चीज़ों पर। हाँ, एक मीडिया, हमारा मीडिया होना चाहिए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप में कुछ टेलीविज़न है, मगर आपके न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में आपके यहाँ अपना कोई मीडिया नहीं है। आप देखिए वहाँ मीडिया से कितना फ़ायदा हुआ है, कितने मोमिन हुए हैं और कितने मीडिया की वजह से इमाम बारगाह बन गए। ये चंद टेलीविज़न का बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत फ़ायदा हुआ है, उसके ज़रिए से कितने यतीमों की मदद हो गई है। लेकिन न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में अभी तक आप लोगों का कोई मीडिया नहीं है, यहाँ भी मीडिया की ज़रूरत है। मीडिया शहरग हयात है, और उसके बाद क्या है, एजुकेशन। हमारी यूनिवर्सिटीज़ होने चाहिए, जैसे अपने बड़ी कोशिशों के बाद ये यूनिवर्सिटी एलिया यूनिवर्सिटी कायम हुआ है, इसमें सब मिलकर हिस्सा लें, कई यूनिवर्सिटियों की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ जिसकी ताकीद है وہ ہے تجارت. اور تجارت مستحب ہے کہ تجارت کے ذریعے سے آپ بہت سارے یتیموں کی مدد کر سکتے ہیں. نوکری پیشہ رہیں گے تو ایک دو یتیم, لیکن اگر آپ تجارت میں آتے ہیں تو 100 تک بھی یتیموں کی مدد ہو سکتی ہے. صلوات پڑی محمد و آل محمد. اسی لیے کہ تجارت مستحب ہے, سنت پیغمبر ہے. عزیز آنے گرامی, اور حدیث میں کہ 90% رزق جو ہے اللہ نے تجارت میں رکھا ہے. 90% رزق تجارت میں, 10% نوکریوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تجارت میں اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں. ایک شخص آ گیا, کہنے لگا مولا میرے پاس کوئی نوکری نہیں, جاب نہیں, میں کیا کروں؟ امام نے کہا کتنے پیسے؟ کہا اتنے پیسے. کہا اس سے تم دکان تو کرائے پہ لے سکتے ہو. کہا مولا لے سکتا ہوں مگر دکان میں رکھوں گا کیا, میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. امام نے کہا جو تیرے پاس ہے وہ تو کر لے, باقی خدا کرے گا. صلوات پڑھی محمد. کیونکہ بزنس میں, تجارت میں خدا کی ذات پہ توکل ہوتا ہے. اس نے وہی جو پیسے تھے, امام کا حکم تھا, جا کے دکان لے لی, کرائے پہ بیٹھ گیا. لوگ آ رہے ہیں بھی دکان کھولا ہے, کوئی سامان نہیں ہے. کہ میرے پاس پیسے نہیں. ایک نے کہا چلو میرا سامان بیچ دو, آدھے پیسے تمہارے آدھے میں. کہ بہت اچھی بات ہے. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آیا, بھائی دکان ہے, کوئی ایک ایٹم پڑا ہوا. کہ بھائی یہ بھی میرے نہیں ہے, کسی اور نے. کہا چلو میرا سامان بھی رکھ دو, آدھا تیرا آدھا میرا. سلوات پڑھی محمد. یہ ہے توکل. ہم نے اس کا کام چل گیا. اسی لیے معصومین نے تاکید کی ہے تجارت پر. ایک عجیب روایت ہے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک صحابی تھے, 70-80 سال بوڑھے کے ہونے لگے, بہت بڑے تاجر تھے. اب انہوں نے کہا بہت کما لیا, وہ آگے جناب مسجد میں. امام نے دیکھا یہ سارا دن مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, کہ بھائی تمہیں کام کاج نہیں ہے, تم نے اپنا کام کاج کا کیا کیا؟ کہا مولا میں نے بہت کما لیا, بہت پیسہ آیا. اب میں نے کہا کہ آخرت کی تیاری کر لوں, 60-70 دن سے اوپر میری زندگی ہے, کتنے 10-5 سال زندہ رہوں گا. تو اب میں چاہ رہا ہوں زیادہ عبادت کروں, زیادہ قرآن پڑھوں, زیادہ. امام کا جملہ آپ سنیں گے, آپ بھی حیران ہو جائیں گے, وہ بھی حیران ہو گیا. امام نے کہا یہ شیطان نے تجھے دھوکہ دیا. وہ حیران ہو گیا, میں تو سمجھ رہا اچھا کام کر رہا ہوں, میں اللہ اللہ کر رہا ہوں. امام نے کہا جب تو تاجر تھا کتنے 100 خاندانوں کو تیری وجہ سے رزق ملتا تھا؟ اب یہ سر جھکا دیا. کہا مولا میری تو بہت بڑی تجارت تھی, میرے کاروبار سے کئی 100 گھرانے ان کو بھی نوکری ملتی تھی. تو امام نے کہا وہ کام اس کام سے افضل تھا, کہ تو سبب بن رہا تھا کتنے لوگوں کو روزی پہنچانے کا. یہ ذکر تو وہاں بھی کر سکتا ہے, جا جا کے اپنا کام کر. اب آپ نے دیکھا اہل بیت نے تاکید کی ہے کہ آپ افضل بنیں. افضل تب بنیں گے جب دوسروں کی مدد کریں گے. تو یہی ہے کہ اب آپ مثلاً نوکری پیشہ ہیں, آپ ٹھیک ہے 60-70-80 سال آپ نے نوکری کی. اگر آپ کی اولاد ہے وہ زیرو سے شروع کرے گی, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کا جو 60-70 سال کا تجربہ ہے وہ آپ مفت میں اپنے بیٹے کو دیں گے, اور وہ 60 سال سے اوپر جائے گا. دیکھیے یہ فائدہ ہے. اسی لیے تاکید ہے کہ آپ بزنس کریں, بزنس کریں, مستحب ہے, ثواب ہے, خدا کی ذات پہ توکل ہے. بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں شب عاشورہ پوری رات عبادت کرتے ہیں, لیلۃ القدر پوری رات آپ عبادت کرتے ہیں. اب جب آپ عبادت کرتے ہیں تو یقیناً آپ کے رزق روزی میں بھی برکت ہوتی ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ عبادت کریں, یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. آپ کے رزق روزی میں برکت ہوتی ہے. اب فرض کریے آپ نے پوری رات لیلۃ القدر عبادت کی, اللہ نے کہا بھائی اس مومن کو 1 ملین دے دو, لیکن آپ تو کسی کمپنی میں نوکری کر رہے ہیں, وہ 1 ملین کمپنی کو ملے گا, آپ کو تو وہی $2,000 ملیں گے. صلوات پڑھیے محمد. کیونکہ آپ نے خدا کی ذات پہ بھروسہ نہیں کیا ہے, کمپنی پہ بھروسہ کیا, آپ نوکر ہیں کمپنی کے. عزیز آنے گرامی, اسی لیے فرمایا تجارت کرو, تجارت. اب تجارت جب کریں گے تو آپ ہزاروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے ہم کینیڈا گئے, ایک صوبے میں ابھی تک وہ نیشنلٹی کھلی ہوئی ہے, مگر اس کی شرط یہ ہے کہ آپ تاجر ہوں. نوکری کتنی بھی بڑی ہے, آپ ایک فیملی کو نہیں بلا سکتے. اگر سسکوٹون میں ابھی تک امیگریشن کھلی ہوئی ہے, اگر آپ تاجر ہیں اور اس کو جاب دے رہے ہیں, پوری ایک فیملی غریب کو آپ پاکستان انڈیا سے بلا سکتے ہیں, ان کو نیشنلٹی کینیڈا کی ملے گی. اب بتائیے کتنا فوائد ہے تجارت کا. آپ ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, کسی کو بلا نہیں سکتے. چھوٹی دکان ہے, پوری ایک فیملی کو آپ نیشنلٹی دلا سکتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیز عزیزان گرامی، اسی لیے ہم نے دیکھا کہ تجارت میں بھی ہمارا مومنین کا ایک نیٹ ورک ہونا چاہیے پوری دنیا میں، تبھی ہم دنیا سے ٹیررزم کو ختم کر سکتے ہیں کہ میڈیا کی ضرورت ہے. اگر اس وقت آپ کے 40 ٹیلی ویژن ہوں دنیا میں، یہ جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے آرام سے آپ اسے روک سکتے ہیں. یہ جہالت ہے، یہ نادانی ہے، جھوٹ ہے، جھوٹا پروپیگنڈا ہے. کہ شیعہ جو ہے اصحاب کو نہیں مانتے. کون اصحاب کو نہیں مانتا؟ وہ مسلمان نہیں ہے. جو اصحاب کو نہ مانے وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ صرف چند لوگوں کی بات ہے جنہیں ہم لوگ نہیں مانتے، جنہوں نے بی بی فاطمہ زہرا کا گھر جلایا ہے. باقی سارے اصحاب کا ہم احترام کرتے ہیں. یہ جھوٹے پروپیگنڈا کی وجہ سے نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں. زائنس کی سازش ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں اور کمزور رہیں. کہ جی جناب شیعہ جو ہے اصحاب کو نہیں مانتے، ازواج کو برا بھلا کہتے. سارے علماء کا فتویٰ ہے اگر ازواج پیغمبر کو برا بھلا کہیں ہاں وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، ازواج پیغمبر کا احترام قرآن نے ہمیں بتایا ہے. تو اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈا ہزاروں کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں نفرت. اگر صحیح ہمارے پاس ٹی وی ہو، میڈیا ہو، آپ ان چیزوں کو آرام سے روک سکتے ہیں. تو لہٰذا کیا چاہیے اس کے لیے؟ ظاہر ہے کہ پیسہ ہو تو آپ اتنے ٹیلی ویژن کھول سکتے ہیں، بغیر پیسے کے نہیں ہو سکتا. نوکری پیشہ لوگ نہیں کر سکتے، جتنے بھی پروجیکٹ چل رہے ہیں تاجر پیشہ لوگ اس کو مدد کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہم کوشش کئی سالوں سے کر رہے تھے اور اب ایک کامیابی بھی حاصل ہوئی کہ ایک چھوٹا نیٹ ورک بنانے میں، کہ اگر ہمارے مومنین کا دنیا میں ایک نیٹ ورک بن جائے تو آپ بہت زیادہ جلدی ترقی کر سکتے. آپ کو پتا ہے کہ 2012 میں چائنا نے 9 ٹریلین کا ایکسپورٹ کیا ہے، امریکہ نے 1 ٹریلین کا بھی نہیں کیا. اس وقت سب سے جو بزنس ہے وہ چائنا سے جا رہا ہے اور 100% کم سے کم پروفٹ ہے، بعض ایٹم میں 1000% بھی. ہم 2 مرتبہ چائنا گئے اور چائنا میں 10,000 اپنے مومنین ہیں اور ہم نے وہاں ایک نیٹ ورک بنایا، ایک عالم کو بھی رکھا ہے. کہ وہاں دھوکہ بہت ہے، دکھاتے کچھ ہیں دیتے کچھ، دھوکہ بہت ہے. وہ جناب مالک نہیں ہوتا، کہتا میں مالک ہوں، جو بھی سائڈیں بنائی ہوئی ہیں جھوٹی ہیں. وہ مالک نہیں ہوتے فیکٹری کے، مالک بنے ہوتے. فیکٹری والے کو انگلش نہیں آتی، وہ ملے ہوتے ہیں. دھوکے بہت زیادہ ہیں. مجھے ایک مومن بیچارہ کچھ لینے گیا، مجھے دکھایا کہ جناب جو $5 کی میموری تھی وہ اس کو دے رہے تھے 30 سینٹ میں، اس نے کہا 20,000 کی دے دو. جب واپس پہنچا ٹورنٹو تو خالی تھی، ایک بھی نہیں تھی اس میں، میموری نہیں تھی. اس طرح کے دھوکے بہت زیادہ ہیں. لہٰذا ہم نے وہاں پر ایک کمپنی بھی رجسٹر کروائی ایک عالم کی سرپرستی میں، تاکہ وہ کوالٹی کنٹرول ہو اور پوری دنیا میں اب مال وہیں سے جا رہا ہے اور بہت آسانی ہے وہاں سے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے. تو جو لوگ بھی اس پروگرام میں آئیں یقیناً وہ تجارت کریں گے، کیونکہ وہاں پر شیورٹی ہے کہ عالم بھی ہے، کوالٹی کنٹرول بھی ہے. تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں اور بزنس ٹیکنکس بھی آپ کو وہاں مومنین جو ہے وہ سکھائیں گے. ایجوکیشن کا سسٹم بھی ہے اور اس سلسلے میں بھی جو لوگ چاہتے ہیں وہ اسی سائٹ پر خود کو رجسٹر کر دیں، ممبر بن جائیں. جو ایلیا یونیورسٹی کا ایک شعبہ ہم نے بزنس کا رکھا ہے، جس میں بزنس سکھائیں گے بھی، آپ کو دنیا بھر کے کانٹیکٹس بھی دیے جائیں گے تاکہ ہماری کمیونٹی بزنس کمیونٹی بنے. جب تک ہم بزنس کمیونٹی نہیں بنیں گے ہمارا کوئی انفلوئنس نہیں ہوگا. ہم لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے، زیادہ یتیموں کی مدد نہیں کر سکتے، زیادہ میڈیا پہ کام نہیں کر سکتے. ضروری ہے کہ ہمارے لوگ بزنس میں بھی آئیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہٰذا یہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں، میڈیا، ایجوکیشن اور بزنس. ہم اقلیت میں تبھی ہم اپنے قوم کا فیوچر بنا سکتے ہیں. آئے دعا کریں کہ خدا ہم سب کو توفیق دے تاکہ ان مقاصد میں ہم کامیابی حاصل کریں. اللہم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. سب مل کے اللہم صل علی واجل فرجہم. اللہم صل فرجهم 10 مرتبة يا الله يا الله يا शहीद का हज ऐसा वास्ता दे कि किसी की दुआ रद्द न हो, कोई मजलिसे हुसैन से खाली न जा। हो मेरे अल्लाह तुझे वास्ता उस शहीद का, ओ जिसकी दाएं तरफ की बसलियां बाएं तरफ जली गई और जिसके बाएं तरफ की बसलियां दाएं तरफ जली गई। समझ गए ये कौन मजलूम शहीद। ओ मेरे अल्लाह तुझे कासम की बमाल लाश का वास्ता। ओ मेरे अल्लाह कासिम के सदके आज हम सब के सारे गुनाह बख्श दे। अज़ादारों कासिम इतने छोटे थे कि खुद से घोड़े पे ना बैठ सके। 13 बरस का कासिम इमाम हुसैन ने उठा के घोड़े पे बैठा। अब कासिम जंग लड़ रहे हैं, कासिम की नजर फौज पे, मौला हुसैन रेत के टीले पे बैठे। हुसैन की नजर कासिम पर और खैमे के दर पे ज़ैनब खड़ी। ज़ैनब की नजर हुसैन के चेहरे पर और कासिम की माँ मुसल्ले इबादत पे बैठी। कासिम की माँ की नजर ज़ैनब के चेहरे पे, ये नजरों का तार बंधा हुआ है। उधर कासिम घोड़े से गिरे, हुसैन रेत के टीले से गिरे, ज़ैनब खैमे के दर से गिरे, कासिम की माँ सजदे में गिरी। कासिम की माँ सजदे में गिरी। क्या फरमाएगा, हो मेरे अल्लाह तेरा शुक्रिया, मेरी नेक कमाई ने काम। अजीज मौला हुसैन कासिम को उठाने गए, मगर क्या हुआ दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ जले गए। हाय बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ जले गए, कासिम की लाश बामाल हो गई। ये हुसैन का जिगर था हवा को बिछाया, ओ कटी हुई उंगलियों को उठाया, कैसे लाश उठाई हुसैन मुझे नहीं मोल, याली मदद कह के कटा हुआ बाजू उठा, याली मदद कह के कटे हुए पांव उठा, याली मदद कह के कटे हुए आजा उठाए, हुसैन ने गठड़ी बांधी पीठ पे रखी, ये बोला शह जो हुसैन खैमे में न ले गए, खैमे के दर से आवाज दी अम्मा फिजा जरा बहन जैनब को बुलाना, बीबी जैनब खैमे के दर पे आ गई, हुसैन ने फरमाया बहन जैनब मैं कासिम की लाश लाया हूँ, जैनब ने हैरान होकर कहा हुसैन तेरे हाथ तो खाली है, ओ कासिम की लाश कहाँ है, हुसैन ने फरमाया ये जो पीठ पे गठड़ी देख रही हो इसी में कासिम की लाश है, मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन